الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچویں رکوع کا آغاز سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے ہوتا ہے. اس مقام پر بھی قربانی کے حوالے سے کچھ اور باتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہیں اور اس زمن میں قربانی کی کچھ تفصیلات اور اس کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے. یعنی ذبح کا جو طریقہ شریعت نے بتایا اس کے مطابق اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یہ قربانی ہر امت کے لیے مقرر کی گئی. فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ, بس تمہارا معبود معبود واحد ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. فَلَهُ أَسْلِمُوا, بس اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو, اس کی فرما برداری کی روش اختیار کر لو. قربانی کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی تھی کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ عقل پرستوں کا یا منکرین سنت کا وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ قربانی صرف جو ہے وہ حج کے موقع کے لیے ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. ذکر پہلے بھی آ چکا ہے, سورۃ الکوثر کا مطالعہ کرتے ہیں, وہاں الفاظ آتے فصل لربک وانحر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور نحر کیجئے, قربانی کیجئے. سورہ کوثر تو مکی سورت ہے جبکہ حج کی فرضیت تو مدنی دور میں جا کر آئی, تو مکی دور میں بھی قربانی کا ذکر آ رہا ہے. پھر جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور 10 کے 10 سال آپ نے قربانی پیش کی, جبکہ ہمارے علم ہے کہ حج آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ ادا فرمایا. تو یہ کہنا منکرین سنت کا یا عقل پرستوں کا غلط ہے. پھر لوگ اپنی عقلیں لڑاتے ہیں کہ صاحب یہ قربانیاں کرتے ہیں, اتنا سارا پیسہ اس میں لگ جاتا ہے, کیوں نہ بیواؤں کو کھلایا جائے, یتیموں کی کفالت کی جائے. تو اگر اس عقل پرستی کی بنیاد پر یہ باتیں سوچنا شروع کر دیں تو یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ کل کو یہ بھی کہے گا کہ صاحب روزہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے ہمارا جو عبادت میں لگتا ہے. عجیب بات عرض کر رہا ہوں ان عقل پرستوں کو سمجھانے کے لیے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے روزہ رکھتے ہیں تو ہماری پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, فیکٹری میں کام کم ہوتا ہے, آفیسز میں کام کم ہوتا ہے. تو کل کوئی کھڑا ہو کر یہ بھی کہے گا کہ روزہ چھوڑ دو بھائی, زیادہ کام کرو زیادہ پیسہ ملے گا, غریبوں کو تقسیم کر دینا. پرسوں کو یہ بھی کہے گا 5 وقت کی نماز میں بڑا ٹائم لگتا ہے, دکان بند کرنی پڑتی ہے, آفس بند کرنا پڑتا ہے. تو پھر نماز بھی نہیں بچے گی, پھر روزہ بھی نہیں بچے گا, پھر زندگی کا کوئی عمل جو اللہ نے مشروع کیا عبادت مقرر فرمائی کوئی بھی نہیں بچے گی. کبھی کسی نے یہ کہا یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے ان پر اربوں روپیہ لگتا ہے, یہ سگریٹ نوشی پر اربوں روپیہ لگ جاتا ہے, کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے, فحاشی اریانی کی دعوت دینے کے لیے کروڑوں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. بھائی اس کو بند کرو, یہ اربوں روپے جو فحاشی اریانی کو پھیلانے, تمباکو نوشی کے اوپر اور غلط کاموں کے اوپر, شراب نوشی کے اوپر خرچ ہوتا ہے اس قوم کا, اگر یہ اللہ کے مخلوق پر خرچ ہو تو کتنا بھلا ہو جائے. یہ کسی کو نظر نہیں آتا. نظر کہاں تھا جی قربانی نہ کرے, غریبوں کو پیسے دے دے, کل کہو گے حج بھی بند کر دو, پرسوں کہو گے نماز بھی بند کر دو, ترسوں کہو گے روزہ بھی بند کر دو. اگر یوں عقل پرستی کی بنیاد پر سوچنا شروع کریں گے تو سارے دین کی عمارت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اللہ فرما رہے نہیں تمہاری عقل نہیں چلے گی. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود اللہ معبود واحد ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کی فرما برداری کی روش اختیار کرو, جو حکم آ جائے حکم کے سامنے جھکا دو. عقل کو ترجیح دینا شیطنت ہے, پڑھ چکے تفسیر آ چکی. عقل کو ترجیح دینا اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ شیطنت ہے, شیطانی طرز عمل ہے. اور حکم آ جائے اور جھک جایا جائے یہ بندہ مومن کا طرز عمل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. فرمایا وبشر المخبتین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون ہے؟ پہلی بات فرمائی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی یاد. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے. آج اللہ کا خوف نکل گیا تو دیکھیے معاشرے کا کیا حال ہے, قتل بھی ہوتا ہے, چوری بھی ہوتی ہے, ڈاکے بھی ڈالے جاتے ہیں, اللہ کے دین کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, مخلوق کو لوٹا بھی جاتا ہے, مار پیٹ بھی کی جاتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ خوف خدا دل سے نکل گیا. جبکہ بشارت کن کے لیے کہ نازی اختیار کرنے والوں کے لیے, نمبر ایک جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, نمبر دو الصابرین علی ما اصابہم, اور وہ کہ جو صبر کرتے ہیں مصائب پر جب مصائب ان پر آ پڑتے ہیں, نمبر تین والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں, پنج وقت نماز باجماعت مردوں کے لیے لازم کی گئی, مقرر اوقات میں ادا کرنا, آداب کا لحاظ کر کے ادا کرنا, باقاعدہ نظام حکومت کے تحت نظام صلاۃ کا نظام قائم ہو, یہ سارا کچھ نماز کے قیام میں شامل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو عاجزی اختیار کرنے والوں کی ہیں, جن کے لیے بشارت ہے یعنی اللہ کی رضا کی اور جنت کی. نمبر ایک اللہ کا ذکر ہو دل کانپ اٹھتے ہیں, نمبر دو مصائب پر صبر کرتے ہیں, نمبر تین نماز قائم کرتے ہیں, اور نمبر چار جو رزق اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق صرف دولت کو نہیں کہتے, جو نعمت بندے کے پاس ہے وہ رزق ہے, اس میں دوسروں کو شریک کرنا, دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانا, یہ بھی انفاق, یہ بھی خرچ ہے جو کہ مطلوب ہے. اس کے بعد اونٹوں کا ذکر کیا گیا خاص طور پر, ان کی قربانیوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ ولبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ, یہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے. اونٹ کو بھی اللہ نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر پیش کیا, جیسے کہ ہم سورۃ الغاشیہ میں پڑھتے ہیں, جمعے میں کبھی کبھی تلاوت بھی ہوتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ حل ادا کا حدیث الغاشیہ یہ جمعے میں تلاوت فرماتے تھے. وہاں پڑھتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کئی اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اسے پیدا کیا. آج جب ترقی ہوئی, علم بڑا انسان کا, تو اونٹ کے اندر کتنے معجزے اللہ کی قدرت کے ہیں وہ نمایاں ہوتے چلے گئے. موٹی موٹی کتابیں فقط ایک اونٹ کے فنکشن کے اوپر, اس کے جسم کی ساخت کے اوپر, اس کے خون کے متعلق, اس کی چربی کے متعلق, اس میں جو اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے, کئی کے دن تک وہ کھاتا پیتا نہ بھی رہے تو اندر موجود اسٹور جو کرتا ہے وہ غذا کو, وہ اس کی نیوٹریشن کے لیے, غذائیت کے لیے کافی ہوتی, بہت کچھ ہے. یا فرمائے کہ ولبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ, اور یہ قربانی کے اونٹ جو ہیں ہم نے تمہارے لیے نشانیوں میں سے مقرر کی اللہ کی, لکم فیہا خیر, ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے, فائدے ہیں. فذکر اسم اللہ علیہا صواف, بس ان پر اللہ کا نام لو قطار باندھ کر, مراد ذبح کرنے کے لیے. ایک وہ منظر یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی, 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور بقیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے, اور لکھنے والے لکھتے کہ ایک ایک اونٹ اپنی گردن لا کے پیش کرتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے میں نہر ہو جاؤں, کیا منظر ہوگا. تو ایک قطار کا ذکر ہے, ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں قطار باندھ کر ذبح کرو. ایک قطار ان اونٹوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں ہم نہر کرتے ہوں, اور ایک قطار ایمان والوں کی بھی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آ کر کھڑے ہو صفے باندھ کر. قرآن نے بتایا سورۃ الصف آیت نمبر 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, بے شک اللہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. آج مسجد کی صفے تو ٹھیک ہے درست ہو جاتی ہیں, باہر ہماری صفے درست نہیں ہیں. آج ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمان ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے تو کچھ اور بن جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. یہ صفے جو باہر ٹوٹ جاتی ہیں اللہ کو پسند نہیں. آج ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر باہر جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں, باہر جا کر دنیا مقصود اور مطلوب بن جاتی ہے, باہر اللہ یاد نہیں رہتا, اللہ کا دین یاد نہیں رہتا. نہیں, اللہ پسند کرتا ان کو جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر کھڑے ہو کر جنگ کرتے ہیں, جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو. تو یہ قربانی آج جانوروں کی تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو, اس جانور پر تمہیں کسی درجے میں کنٹرول میں گیا, تم نے ذبح کر دیا, نہر کر دیا. تمہاری گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ یہ جذبہ بھی رہے یہ جانوروں کی قربانیاں دیتے ہوئے یہ جذبہ بھی رہے کہ میری گردن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کل اس کے دین کا تقاضا ہو تو اس گردن کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہوں گا انشاءاللہ. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. یہ مقصود بھی ہے ان قربانیوں کے اندر کہ تم آج مال خرچ کر کے اس گردن کو ذبح کر دیتے ہو، یہ تمہاری گردن کا مالک رب العالمین ہے، اس گردن کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا. مسیح فرمایا گوشت کے متعلق، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں، ذبح ہو گیا، نہر ہو گیا، پہلو زمین پر لگ گئے، تب ان میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. ان الفاظ سے یہ مستحب مانا گیا، پسندیدہ مانا گیا کہ قربانی کے گوشت میں تین حصے کیے جائیں، خود بھی استعمال کریں اور سوال نہ کرنے والے کون ہیں؟ دوست احباب رشتہ دار، ان کو تو ہم نے خود پہنچانا ہے. اور سوال کرنے والوں سے مراد کون ہیں؟ وہ مسکین و محتاج لوگ کے جو ضرورت مند ہوا کرتے ہیں. ہاں کتنے ریشو کے حساب سے حصہ کیا جائے یہ کوئی فکس نہیں، ممکن ہے کہ کسی کے گھر میں پیسے کی ریل پیل، اللہ نے بڑا نوازا، اپنے گھر میں کم رکھیں گے، غریبوں کو زیادہ دے دیں گے. ممکن ہے کسی کے گھر میں ہی حالات ایسے کہ بمشکل قربانی کبھی ہو پاتی ہے تو وہ زیادہ حصہ بھی رکھ سکتا ہے. ممکن ہے کسی کے رشتہ داروں میں غربا زیادہ ہے، ممکن ہے کسی کے رشتہ داروں میں غربا زیادہ ہے تو رشتہ داروں والا حصہ زیادہ کر دیا جائے گا. اصل شے کیا ہے، کس وقت تقاضا کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنا، اس حاجت کو پورا کرنا، یہ اصل میں دین ہے. تو یہ تین حصے پسندیدہ ہیں، خود بھی کھائیں، سوال نہ کرنے والے دو ثواب رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی گوشت پہنچائیں. مزید فرمایا کذالک سخرناها لکم، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک چھوٹا سا بچہ صحرا میں کبھی آپ دیکھیں، خیر جب ہمارے ہاں بھی گائے اور بکرے اور یہ اونٹ تک آ جاتے ہیں، ایک بچہ نکیل اس کی پکڑے، رسی پکڑے چل رہا ہوتا ہے، ذرا غور کرو، اتنے بڑے جانور کو تمہارے تابع کر دیا، ایک بچہ رسی لے کے اس اونٹ کی گھوم رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے. صحرا کا کبھی وہ منظر کہ ایک اونٹ کی اسے نکیل پکڑ رکھی ہے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور اس ایک اونٹ کے پیچھے 25-50 اونٹ چلے آتے اس کے پیچھے پیچھے. اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، ورنہ یہ جبڑا کھول کر ایک چیخ ہی مار دے اونٹ تو ہمارا حشر کیا ہوگا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے. ایک جبڑا اپنا کھول کر ایک زوردار چیخ ہی اونٹ مار لے تو کیا حشر ہمارا ہوگا. فرمایا کہ نہیں، ان کو تمہارے تابع کر دیا، اس پر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. یہ تو جانوروں کی بات ہوئی، اور جو کچھ سواریاں آج ہمارے پاس ہیں اور جو کچھ ذرائع آج ہمارے پاس زندگی گزارنے کے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اس کی نعمتوں کا ادراک اور احساس کر کے اس کی شکر گزاری کی روش اختیار کرنا یہ بندہ مومن سے مطلوب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 37 میں قربانیوں کے ایک اہم مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا، بتایا گیا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ان کا خون پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تک پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ، کن نیتوں ارادوں کے ساتھ یہ قربانیاں پیش کرتے ہو اور پیش کرنے کے موقع پر جذبات اور ارادے کیا ہیں آئندہ کے اعتبار سے. زمانۂ جہلیت میں بھی قربانیاں ہوتی تھی، بتوں وغیرہ کے لیے بھی ہوتی تھی، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے. اس لیے کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے. زمانۂ جہلیت میں ہوتا کہ اونٹ کا جو ان جانوروں کا جو خون ہوتا اس کو اچھالتے تھے کعبے کی دیوار کی طرف اور سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کا قرب ملے گا. فرمایا کہ نہیں، اللہ کو گوشت اور خون کی حاجت نہیں، یہ گوشت تم رکھو، تم استعمال کرو، اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے. دلوں میں جذبات کیا ہیں، جب ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ الفاظ ادا کر کے ہم اللہ اکبر کہہ کے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنی خواہشات نفسانی پر بھی چھری پھیر دیں کہ نہیں، گناہوں پر بھی چھری پھیرنے کو تیار ہیں کہ نہیں، نافرمانیوں کو بھی تر کر دینے کو تیار ہیں کہ نہیں، اور یہ گردن جو جانور کی ہمارے کنٹرول میں آ گئی جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا میں نے، آج اس پر چھری پھیر دی، کیا میری یہ گردن اللہ کے دین کا مطالبہ تقاضا ہو تو کیا اس کے دین کی سر بلندی کے لیے پیش کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان جذبات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یہ جذبات اللہ کو مطلوب ہیں، نہ خون نہ گوشت، نہیں، تمہارے دلوں کا تقوی، دل میں خوف خدا کتنا پیدا ہوا، دل میں اللہ کی محبت نے کتنا جنم لیا، گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے لگا دینے، کھپا دینے کے لیے کس قدر جذبہ پیدا ہوا، یہ قربانیوں سے مقصود ہے۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع کیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہدایت تمہیں عطا فرمائی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات بھی پڑھتے عید الفطر کی طرح، عید الاضحیٰ میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو فرمایا کہ جو ہدایت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وبشر المحسنین، اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے نبی کو فرماتا ہے کہ آپ بشارت دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آیت نمبر 37 تک آ کر وہ جو حج کے حوالے سے گزشتہ گفتگو ہوئی اور قربانی کا بیان آج ہوا، یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اب اگلی آیت، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک بڑے قیمتی موضوعات ہیں، قتال کے حوالے سے بات ہے اور کفار کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مطالبہ ہے، اور جب اللہ زمین پر اقتدار عطا فرما دے تو اہل اقتدار اور حکمرانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں، ان کا تذکرہ اس مقام پر ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک۔ آیت نمبر 38 سے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی دفاع کرتا ہے اہل ایمان کی جانب سے، مراد ان پر آنے والی مشقتوں کو، تکلیف کو، مخالفتوں کو دور فرماتا ہے، اللہ دفاع فرماتا ہے اہل ایمان کا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے کو، ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کا آغاز سورۃ الحج کے اور آیت نمبر 39 ہے جس میں قتال کی اجازت کا تذکرہ ہے۔ یہ بات سورۃ الحج کے مطالعے کے آغاز میں عرض کی گئی تھی کہ سورۃ الحج کا مزاج بڑا منفرد ہے بقیہ سورتوں کے مقابلے میں، اس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، توحید اور آخرت کا بیان، اس میں مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں جیسے کہ حج و قربانی کا بیان آ گیا اور ابھی قتال کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور ہجرت کے سفر کے دوران بھی کچھ آیات نازل ہوئیں کہ جن کا تعلق آئندہ کے حالات کے اعتبار سے رہنمائی کے ضمن میں ہے۔ گویا ہجرت کے سفر کے دوران ہی قتال کی اجازت آ گئی اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے 13 برس دعوت ہے، تبلیغ ہے، برائی کا جواب بھلائی سے ہے، مگر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن نے بتایا سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ مکہ مکرمہ میں قتال کی جنگ کی اجازت نہیں آئی، ابھی جماعت بنا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پہنچانی تھی، ایک ایک فرد تک پہنچانی تھی، پھر جو دعوت قبول کر لے ان کی جماعت بنانی تھی مضبوط، ان کو تربیت کے مراحل سے گزارنا تھا، ان کو منظم کرنا تھا، یہ 13 برس تک محنت جاری رہی۔ اب جب ہجرت ہو رہی ہے مدینہ طیبہ کی طرف اور افراد بھی میسر آئے، جماعت بھی کسی درجے میں تیار ہو گئی اور دعوت کا حق بھی کسی درجے میں ادا کر دیا گیا، تو اب اللہ کی طرف سے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اور آئندہ کے اعتبار سے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جنگ کرنے کی کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، جن سے ظلم کیا جا رہا تھا اب انہیں بدلہ لینے کی خاطر اجازت دے دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یا اقدام کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیوں ظلم ہوتا رہا ان پر، یہاں اجازت کا بیان ہے۔ اور یہ غالب گمان ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران آیات نازل ہو رہی، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو قتال کا حکم بھی آنا شروع ہو گیا۔ سورہ البقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوتی ہے، مطالعہ کافی پہلے ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں قتال کا ذکر آیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین، نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کی بندگی کی خاطر کہ وہ 24 گھنٹے میں مکمل ہو، نظام میں اطاعت اللہ کی ہو، اس مقصد کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو اسلام نے حکم دیا اس کا. فتنہ وہ حالات جن میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، ظالموں کا ظلم اور جابروں کا جبر اللہ کی مکمل اطاعت میں رکاوٹ بنتا ہو، اس ظلم اور جبر کے خاتمے اور اس رکاوٹ کے دور کرنے کے لیے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو اسلام اس کا حکم دیتا ہے. اگر آج عراق میں ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن کے جھوٹے ڈرامے کی بنیاد پر 10 لاکھ سے زیادہ عراقی شہید کر دیے جائیں اور اس قوم کو تحس سے نحس کر دیا جائے اور جنگ کر دی جائے ان کے خلاف، اگر آج افغانستان میں 9/11 کے جھوٹے ڈرامے کی بنیاد پر 15 لاکھ سے زیادہ جانیں لے لی جائیں اور اتنے ہی افراد کا وہ بیش اپاہج کر دیے جائیں جھوٹے ڈرامے رچا کر اور 31 ملکوں کو حملہ آور بنا کر جنگ مسلط کر کے اگر یہ ظلم دنیا کرتی ہے تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے ہمارا دین اس ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کا حکم ہمیں دیتا ہے. بات سیدھی سی، اگر جنگ مسلط کر کے برباد کیا جا سکتا ہے قوموں کو تو اس بربادی کو روکنے اور ان ظالموں اور جابروں کے ہاتھ توڑنے کے لیے ہمارے دین نے ہمیں قتال کا حکم دیا. سیدھی سی بات ہے. تو البقرہ میں آیت 193 ہجرت کے فوراً بعد آتی ہے قتال کرو ان کے خلاف، اور اسی البقرہ میں آیت نمبر 216 آتی ہے قتال کی فرضیت کے لیے، فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا وہ تمہیں ناپسند لگ رہی، خیر اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو حاصل کلام مکے کے 13 برس اللہ کے حبیب دعوت دے رہے ہیں، کیوں؟ ابھی افراد کم ہیں، ابھی دعوت دینی، دلوں کو جیتنا ہے، کردار کی گواہی پیش کرنی، جماعت مضبوط کرنی، منظم کرنا ان کو باطل سے ٹکرانے کے لیے. ہجرت کے دوران اجازت ملتی قتال کی، اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا ہے، قتال کا حکم اور قتال کی فرضیت بھی آ جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہاں فرمایا الحج کی آیت نمبر 39 میں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ظلم کیا گیا اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ کی مدد آتی ہے مگر کن کے لیے؟ جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے تیار ہوں. ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے آیت نمبر 40 میں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا. فرمایا مزید الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، وہ لوگ کہ جنہیں نکالا گیا انہیں گھروں سے ناحق طور پر، الا ان يقولوا ربنا الله، مگر اس جرم پر کہ وہ کہتے ہیں ربنا الله، ہمارا رب اللہ ہے. انہوں نے باطل کو قبول نہیں کیا، طاغوت کے نظام کو قبول نہیں کیا، ظالموں کی دعوت قبول نہیں کی، ایک اللہ کی توحید پر کاربند رہے، اس کی انہیں سزا دی گئی. آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے ظالموں اور جابروں کو اسلام کے عادلانہ نظام سے خطرہ ہے کہ اگر وہ عادل کا نظام دنیا میں آ گیا تو ظالموں کی تجوریاں بھر نہیں سکیں گی بلکہ خالی کرائی جائیں گی، ان کو ممکن ہے لٹکا بھی دیا جائے تاکہ باقی زمین کو پاک کیا جائے. ہر دور کے ظالم و جابروں کو توحید کی دعوت سے یہی خطرہ رہا، اس لیے وہ آگے بڑھ کر مخالفتیں ہی کرتے رہے اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے. یہاں بھی قرآن بتا رہا ہے کہ اس بات پر ان کو ظلم کیا گیا، ان پر ان یقول ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اور اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے قتال کی اجازت کیوں دی گئی. فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے دیگر بعض لوگوں کو دور نہ کرتا، یعنی چند اہل حق کے ذریعے ظالموں کے ٹولے کو نہ ہٹاتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، تو راہبوں کے خلوت خانے، نصارہ کے گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں ان کو ڈھا دیا جاتا. اگر یہ قتال کی اجازت اللہ نے ہر دور میں نہ دی ہوتی تو ظالم و جابر اللہ کی ساری عبادت گاہیں یا جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ان سب کو ڈھا دیتے. اس کا بچاؤ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ نے اہل ایمان کو قتال کا حکم دیا، اور ایک اہل حق کی جماعت کے ذریعے اللہ ہر دور کے ظالم و جابروں کو مٹاتا رہا. فرمایا وہ مساجد یوز کرو فی حسم اللہ کثیرا، کہ جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور ضرور اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. یہ انداز کئی مقامات پر قرآن حکیم میں آتا ہے، اور برسوں سے اس کا حوالہ ان نشستوں میں آپ کے سامنے آتا رہا کہ آج ہماری مدد کیوں نہیں ہو پا رہی، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال مجموعی اعتبار سے کیوں نہیں ہو پا رہی، کیوں ہم اس پاکستان میں، دنیا میں دیگر مقامات پر مجموعی اعتبار سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کی نصرت کے فریضے کو مجموعی اعتبار سے امت نے چھوڑ رکھا ہے. انفرادی سطح پر یہ چند گروہ کی سطح پر تو کام ہو رہا ہے، لیکن بائی لارج امت کی سطح پر یہ کام امت نے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو رہی. یہاں قرآن نے کہا، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا، دین کی مدد کرے گا. یہی بات قرآن نے فرمائی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے دے گا. ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں، دولت تو بہت ہے ہمارے پاس، اربوں کے پاس دولت کم ہے کوئی؟ ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں، ریسورسز تو بہت ہے ہمارے پاس، تیل کی دولت بھی ہے، اب بلوچستان جس کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی وہاں پر ہمارے پاس خدانوں کے خدانے موجود ہیں معدنیات کے، یہ ٹیلنٹ ہمارے پاس، ٹیلنٹ تو بہت ہے ہمارے پاس، سارا باہر اس کے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے. جی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ایٹم بم تو ہم بنا کے بیٹھے ہوئے، دنیا کے 7-8 آفیشن ممالک میں ہم بھی شامل ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو بتا کے ایٹم بم بنایا، مگر کس کام کا؟ تو نہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ، نہ ٹیلنٹ کا مسئلہ، نہ افرادی قوت کا مسئلہ، نہ ریسورسز کا مسئلہ، نہ دولت کا مسئلہ، اصل مسئلہ ایمان کا مسئلہ، اصل مسئلہ اللہ کے دین کی نصرت کا معاملہ. جب تک اس پر امت نہیں لگے گی اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں، اِن یَنصُرکُمُ اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. آج تو مغلوبیت ہی مغلوبیت ہے، کیوں؟ اللہ کی مدد شامل حال نہیں. وہ شامل حال کیوں نہیں؟ ہم اس کے دین کی نصرت نہیں کر رہے مجموعی اعتبار سے. فرمایا آل عمران آیت نمبر 160 میں، اِن یَنصُرکُمُ اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، مگر وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے بتاؤ اس کے بعد کون ہے تمہاری مدد کرے، ہے کوئی؟ یہ ہمارا اصل مسئلہ. جب تک امت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، اجتماعی سطح پر توبہ نہیں کرے گی، وہ توبہ کیا ہے؟ دین سے غداری، استغفر اللہ، دین کو فراموش کرنا، دین کو نظر انداز کرنا، یہ ہمارا اجتماعی جرم. جب تک اس اجتماعی جرم پر ہم اجتماعی توبہ نہ کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد نہ کریں، عوام سے لے کے حکمران تک، ان کا بیان بھی آگے آ رہا ہے، تب تک یہ حالات نہیں بدلے گی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، فرمایا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اس کے دین کی نصرت کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے. اب ہے اگلی آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 41، جن کو اللہ زمین میں اقتدار عطا فرمائے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ ہجرت کا سفر ہونے والا تھا اور چل رہا تھا اور آگے مدینہ طیبہ میں ایک مقام میسر آنا ہے، کل وہاں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، پرسوں وہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، اقتدار اور اختیار ملے گا، تو کیا اس ذمہ داری کے پہلو ہوں گے؟ ان ذمہ داری کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا. اقتدار میں جو لوگ ہوں، اہل اقتدار، اہل حکمران یا حکمران طبقہ کہہ لیں، ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو اگلی آیت میں بیان کر دیا خود قرآن نے. فرمایا الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه، جنہیں ہم زمین میں اقتدار اور اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. نمبر دو، واتوا الزکاۃ، زکات دیں گے نہیں، زکات کا پورا نظام قائم کریں گے. نمبر تین، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے. نمبر چار، ونهوا عن المنکر، بدی سے روکیں گے، اور اگر نہیں کرتے تو یاد رکھیں وللہ عاقبۃ الامور، تمام معاملات کا لوٹنا تو ہے اللہ کی طرف. اب مرنے کے بعد عوام نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد حکمران نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور جو جتنا زیادہ ذمہ داری پر ہے اس کی جواب دہی کا معاملہ بھی اتنا بڑھ کر دو. سیدھی سی بات، یہ چار کام ہیں ایک اسلامی حکومت کے بنیادی طور پر. نمبر ایک، نماز کا نظام قائم ہوگا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دو چار مسجدیں بنا دی جائیں، نہ، ہر ہر علاقے میں نماز با جماعت کا باقاعدہ نظام ہوگا، ورکنگ آورس کے بیچ میں نماز پڑھوائی جائے گی. صحیح کرتی ہے سعودی حکومت جو کرتی ہے چند علاقوں میں، بالکل صحیح، پابندی سے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بالکل کھاتے. کہا کہ جسم برقرار ہے تو پابندی سے نماز بھی ادا کروائی جائے گی تاکہ روح برقرار ہے. سیدھی سی بات. تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری کہ باقاعدہ پنج وقتہ نظام نماز کا قائم کیا جائے, مواقع فراہم ہو, وہ ہائی ویز کا معاملہ ہو, وہ آفیسز کا معاملہ ہو, گاؤں دیہات ہو یا شہر کے علاقے, شہر کے معاملات ہو, پانچ وقت کی نماز کا باقاعدہ انتظام ہو. اور جمعے کی نماز کی امامت اور خطابت, اور عید کی نماز کی امامت اور خطابت وقت کا حکمران یا اس کا نمائندہ کرے. یہ جو ہمارے مشہور ہے نا جمعے کی عید بڑی بھاری ہوتی ہے حکمرانوں پر, وہ یہ بھاری نہیں ہوتی. سیاست میں دھندے چلتے ہیں ہمارے, یہ بھاری نہیں ہوتی. وہ بھاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ صبح عید کی نماز پڑھائے گا تو عید کے خطبے کی تیاری کرے گا, تقریر کی تیاری کرے گا, نمازی پڑھائے گا. پھر باقی لوگ تو مزے کروں گے عید کے, وہ کیا کرے گا؟ اب جمعے کی عید خطبے کی تیاری کرے گا. یہ بھاری اس معنی میں تھی, ذمہ داری بڑی. ہم نے کہہ دیا جمعے کی عید ہوگی تو بھاری پڑ جائے گی, تصورات بگڑ گئے ہمارے. تو وقت کا حکمران یا اس کا نمائندہ وہ پڑھائے گا جمعے کی نماز, وہ پڑھائے گا عید کی نماز, اور وہ کرے خطابت, وہ دے رہنمائی لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں. اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو وہ حکمران بننے کے قابل بھی نہیں. سیدھی سی بات. یہ ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری. عیاشیاں کرنا, تجوریاں بھرنا, عوام کا پیسہ لوٹنا, بھتہ خوروں کو حمایت کرنا, ظالم و جابروں کو ملک سے باہر نکال دینا, سپورٹ کرنا ان کو, یہ تو ظلم ہے, یہ جبر ہے. کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تمہیں سے نگہبان اور اس کی رعیت میں نگرانی میں جو لوگ ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا. گھر کا حکمران کون ہے؟ آپ اور میں. سربراہ خاندان شوہر باپ, اس سے سوال ہوگا. اولاد کے متعلق شوہر سے سوال ہوگا, بیوی کے متعلق بیوی سے سوال ہوگا, شوہر کے بستر مال اور گھر بچوں کے متعلق, غلام اور کنیز کے متعلق سوال ہوگا آقا سے, اور عوام کے متعلق سوال ہوگا حکمرانوں سے. یہ ہے نظام حکومت اسلامی طور پر. یہ اقامت صلات, اور جب مسجد میں کہو اللہ اکبر تو پارلیمنٹ میں بھی کہو اللہ اکبر, عدالت میں بھی کہو اللہ اکبر. تمہارا ہمارا انسانوں کا قانون نہیں, اللہ کا قانون بڑا ہونا چاہیے. یہ ہے اسلامی حکومت میں اقامت صلات. خالی چند سجدے نہیں نماز کے, سارے نظام معاملات میں, نظام حکومت میں اللہ کی بڑائی اس کا نفاذ. نمبر دو, وعد ابو زکات, زکات ادا کریں گے. زکات کا پورا نظام ہوگا. پھر زکات میں عشر کو بھی شامل کیجئے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے بیٹھے ہوئے پوری قوم کا پیسہ کھاتے ہیں, عشر نہیں دیتے زمینوں کے اوپر جو فصل نکلتی ہے, ظلم ہے. صدیق اکبر نے کیا کہا تھا, زکات نہیں دیں گے تو جنگ کروں گا. زکات کے ساتھ عشر کو بھی شامل کیجئے. ہمارے پاس کیش اکویلنٹس مال وغیرہ, اس میں زکات دیتے ہیں 2.5%. وہ جو زمین سے فصل اگتی ہے اس پر 5 اور 10% کی تفصیلات ہیں, اس کو عشر کہا جاتا ہے. وہ انہوں نے دینا ہر فصل کے اوپر, اور وہ وصول کرنا گورنمنٹ میں. گورنمنٹ انہیں کی اگر ہوگی, بیٹھے ہوئے وہی لٹیرے ہوں گے تو کیا خاک وصول ہوگا؟ کیا خاک عوام کو ملے گا؟ کبھی 22 خاندان لوٹتے تھے, پھر 499 کی لسٹ چھپی, اب 872 کا نام آ گیا. 872 خاندان میں پاکستان کو لوٹتے, مل کر لوٹتے. اور ایسے گھتن گھتا ہے, کسی کی بیٹی کسی کیا, کسی کی بہن کسی کیا, اس کے پھپھو کا جو چچا ہے وہ فلاں ادھر بیٹھا ہے بیوروکریسی میں, وہ ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, وہ ادھر بیٹھا ہے. مل بیٹھ کے 872 خاندان یہ لوگ لوٹتے اس پاکستان. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, زکات کا پورا نظام ہوگا, اس کی وصولی ہوگی, اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, اور اس کے تحت پورا سوشل ویلفیئر کا تصور ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دے. حکمرانوں کو حکمران بننے کا تو بڑا شوق ہے, حکمرانی کے آداب بھی تو پوچھے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام سے. رات کی تنہائی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر اناج لاد کر نکلتے ہیں تو خادم کہتا ہے میں اٹھا لوں, تو فرماتے کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اور خود جا کے رعایا کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں, اور جا کے اس گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں جہاں بچے بھوک کے مارے بلک رہے. یہ اسلامی حکومت کا نمونہ. یہ حکمرانوں کو جو کرنا ہے, بعد اب اس زکا میں پورا نظام سوشل ویلفیئر آپ کہہ لیں, فلاحی ریاست بنانا اسلامی حکومت. نمبر تین, وامر بالمعروف, بھلائی کا حکم دیں گے. خالی روٹی کپڑا مکان نہیں, لوگوں کی روحانی حاجات بھی پوری کرنی, لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کرنی ہے, ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی. جیسے کہ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے اتفاق سے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 35-36 لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے یہاں کے عوام کے لیے مواقع فراہم کرے جہاں وہ رہ کر اسلامی تعلیمات کو نمبر ایک سیکھ سکے اور نمبر دو اس پر عمل کر سکے. بھلائی کا حکم دیں گے. نصاب تعلیم میں آج تک موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر کہ سارے بچے جتنے بھی اسکول کے پاکستان میں انگلش اردو میڈیم کوئی بھی ہے ہر بچے کے لیے ناظرہ قرآن اسکول میں کلاس 10 تک ختم کرنا لازم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 95 سے آرڈر پڑا ہوا ہے, کوئی عمل نہیں ہوتا, درآمد نہیں ہوتا, ناظرہ قرآن پر عمل نہیں ہوتا, باقی باتیں تو بات کی. یہ ذمہ داری, نیکی کا حکم دیں گے اور بدی کو روکیں گے. یہ فحاشی کے دھندے جو چل رہے ہیں سارے بل بورڈز کے اوپر, یہ عورتوں کی تصویریں برہنا اور نیم برہنا اور قریب قریب مکمل برہنا, یہ کوئی اسلامی حکومت, یہ کوئی اسلامی معاشرے میں ہونے والا کام, لوگوں کی غیرت اور حیا کا جنازہ نکل رہا ہو, اس کو روکنا پاور جن کے پاس ان کا اولین فریضہ ہے. ونہو عن المنکر, برائی سے روکیں گے. بھائی حکم کب دیتے ہیں ہمیں پتا ہے نا, حکم دینا, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, حکم تب دیا جاتا ہے جب اختیار ہو. آپ کے پاس, میرے پاس, میرے گھر میں تو اختیار ہے, ٹھیک ہے, کیا محلے میں اختیار ہے ہمارے پاس؟ یہ تو جن کے پاس اختیار ہے ان کے کرنے کا کام. کہہ جائے کہ یہ دھندے فحاشی کے چلتے ہو, یعنی کے چلتے ہو, کروڑوں روپے کی فحاشی پر مبنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہو اور پتہ نہیں کتنے اور دھندے چلتے ہوں, یہ مسلمان معاشرے میں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو روحانی ضروریات کو پورا کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت بھی کرنا ہے, اس کے لیے بھی اقدامات کرنے اور ان کی روح کو پروان چڑھانے, ان کو اللہ کا بندہ بنانے, جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی محنت کرنا اور اس کے مواقع فراہم کرنا, یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. اور سن لے وہ لوگ, اللہ کرے کہ ان تک یہ باتیں پہنچیں, نہیں کرتے تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون دنیا میں تو چل جائے گا, یہ اندھیر نگری دنیا میں تو چل جائے گی, کل اللہ کے نہیں چلے گی. بلے اللہ عاقبت الامور, تمام معاملات کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف. آپ نے, میں نے بھی جواب دینا ہے, جہاں جہاں ہمارے اختیار تھا ہم نے کیا کیا, اور پھر حکمرانوں نے بھی جواب دینا ہے جن پر تمہیں اختیار ملا 18 کروڑ پر تم نے کیا کیا. وللہ عاقبت الامور, تمام معاملات کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف, پر اللہ کو جواب تو دینا ہوگا. اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے اور ہمیں بھی اور ان کو بھی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.